والشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صلوات الله وسلم. آئے کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے: کہ اس نے تو ذکر کے آنے کے بعد بھی مجھے گمراہ کر دیا، اور شیطان تو رسوا کرنے والا ہی ہے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ غلط دوستی کے بارے میں اشارہ ہے کہ وہ شخص افسوس کرے گا: ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں اس شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یعنی جہاں پر انسان قیامت کے دن پشیمان ہوگا، افسوس کرے گا. گزشتہ کی آیت میں اشارہ ہوا تھا کہ پشیمانی سے اپنے دونوں ہاتھوں کو کترنے لگے گا انسان کہ آخر مجھ سے کس قسم کی غلطی ہو گئی، کیوں میں نے ایسا کام کیا، جہاں پر میں ثواب حاصل کر سکتا تھا وہاں مجھ سے عذاب سرزد ہوا ہے، خطائیں ہوئی ہیں، گناہ میں نے کیا ہے، جبکہ میں وہاں نیکیاں کر سکتا تھا. تو اس چیز کے کو لے کر وہ پشیمان ہوگا اور اپنی انگلیوں کو کترے گا. اس دوسری آیت میں ایک اور پشیمانی کا ذکر ہے، وہ پشیمانی یہی ہے کہ انسان اس دن افسوس کرے گا اور اس طرح کہے گا کہ یا ویلتا، اے کاش، ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا، کاش میں اس شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوست مجھے جہنم میں لے جانے کا سبب بنا. بہترین دوست میرا وہ ہے کہ جو مجھے جنت کی طرف لے جائے، جس کی دوستی مجھے یاد خدا سے غافل نہ کرے، جو دوستی مجھے اللہ کے ذکر کو یاد دلائے، قیامت کو یاد دلائے، محشر کو یاد دلائے، عذاب آخرت سے ڈرائے، تو وہ دوستی صحیح معنوں میں دوستی ہے. انسان دنیا میں دوست احباب پا کر روز آخرت سے در حقیقت غافل ہو جاتا ہے، اور مذہب کے مقدسات اور تعلیمات کا بھی مذاق اڑانے لگتا ہے. وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہے، اس دن کوئی دوست کام آنے والا نہیں ہے، اور ہر ظالم غصے سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا: اے کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اپنا ہمدرد نہ سمجھا ہوتا. مسلمان کا فرض ہے کہ دوستی کرنے سے پہلے اس انجام پر نظر کر لے اور انہی افراد سے محبت کرے جو روزے محشر کام آنے والے ہیں، اور ان کے ساتھ نہ جائیں جن کی رفاقت میں حسرت ندامت کے علاوہ کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے. وہ دوستی جو انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے، وہ دوستی جو انسان کو جنت سے دور کرنے والی ہے، وہ دوستی کہ جو ہمیں آل محمد کے نزدیک رسوا کرنے والی ہے، وہ دوستی جو ہے کسی کام کے نہیں ہے. روایتوں میں آیا ہے، مختلف روایات میں، کہ میرا دوست کون ہے؟ کبھی انسان جس شخص کو اپنا دشمن سمجھتا ہے وہی اس کا دوست نکلتا ہے، اور جس کو وہ اپنا دوست سمجھتا ہے وہ در حقیقت اس کا دشمن ہوتا ہے. لیکن انسان اس دنیا میں دھوکہ کھا جاتا ہے اور اپنے حقیقی دوست اور دشمن کی شناخت نہیں کر پاتا کہ اس کا سچا دوست کون ہے اور اس کا سچا دشمن کون ہے. صدیقی حبیبی من احدا الیہ عیوبی، میرا دوست وہ ہے، میرا رفیق وہ ہے جو مجھے میرے عیوب لکھ کر بھیجے، جو میرے عیوب مجھے ہدیہ کرے وہ میرا دوست ہے، اور جو میرے عیوب کو مجھ سے چھپائے وہ میرا دشمن ہے. سچا آئینہ وہی ہے جو تصویر کو صاف دکھائے. مثال کے طور پہ چہرے پہ کالک لگی ہوئی ہے، آئینے میں دیکھتے ہیں تو آئینہ تو صاف بتا رہا ہے، تو یہ آئینہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے اور ہماری حقیقی تصویر کو نہیں بتا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کے سامنے رسوا ہو جائیں گے. اگر آئینہ نہ بتائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کالک ہمارے چہرے پہ نہیں لگی ہوئی ہے. آئینہ اگر دھوکہ دے تو حقیقتیں نہیں بدلا کرتی. تو مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، ایک مومن کا چہرہ دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، یعنی ایک مومن دوسرے مومن کی تمام صفات کو بعینی ہی جیسے اس کے پاس ہیں وہ بیان کر دیتا ہے تاکہ اچھائیوں میں اور اضافہ کرے اور برائیوں کا خاتمہ کرے. برائیوں کو دور کرنے کے لیے یا اچھائیوں پر تشویق دلانے کے لیے، دونوں صورتوں میں سچا آئینہ انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اپنی حقیقی تصویر اس کے اندر دیکھ سکے. تو مختلف روایات یہ کہتی ہیں کہ دوستی جو نامشروع دوستی ہے، وہ دوستی جو جائز نہیں ہے، ناجائز دوستی ہے، یعنی وہ دوستی کہ جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے، ایسے دوست جس کو دوست بنانے کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ مرد عورتوں کے لیے نامحرم ہیں اور عورتیں مردوں کے لیے نامحرم ہیں، لیکن اس سے بھی آگے کی ایک منزل ہے، وہ یہ ہے کہ خود مرد بھی مردوں کے لیے نامحرم ہیں، عورتیں بھی عورتوں کے لیے نامحرم ہیں. یعنی کچھ مرد ہیں کہ جس سے دوری اختیار کرنے کی ضرورت ہے، مرد ہو کر بھی ان مردوں سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے اور ان سے دور بھاگنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دوست کون ہے؟ وہ جو ہمراز ہے، بندہ بندے کا ہمراز ہے، جو دونوں خدا کی پرستش کرنے والے ہیں وہ ہمراز ہیں، لیکن اس میں ایک بندہ واقعی اور سچا بندہ ہے اور ایک بندہ وہ ہے جو بندگی سے بیزار ہے، تو یہ دونوں آپس میں نامحرم ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نعوذ باللہ وہ عورتیں جو فاحشہ ہوتی ہیں اس سے شریف خواتین اپنی بچیوں کو دور رکھتے ہیں، کہتے ہیں اس خاتون سے نہ ملنا. کیوں؟ کس وجہ سے نہ ملنا؟ کیا وہ خاتون نہیں ہیں؟ عورت ہو کر عورتوں سے پردہ کیوں کرے؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی دوستی کا اثر ان کے اوپر بھی پڑ جائے اور اس کی گندگی اس کے اندر بھی سرایت کر جائے. لہٰذا یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ایسی خواتین سے ان لڑکیوں کو دور رکھیں کہ جو ابھی گناہوں سے دور ہیں. وہ لوگ جو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اگر ان لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے کہ جو ابھی معصوم ہیں، جن سے ابھی گناہ سرزد نہیں ہوا ہے، جن سے ابھی کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی ہے، اگر وہ لڑکیاں ان خواتین سے ملنے لگیں گی کہ جو راستے سے منحرف ہو چکی ہیں اور گناہوں کے دلدل میں پھنس چکی ہیں، تو ایسی صورت میں ایسی خواتین سے ملنا لڑکیوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تو لہٰذا جن لوگوں سے ملنے کا حکم اسلام نے نہیں دیا ہے، جن سے دوری اختیار کرنے کو کہا ہے، ان سے دوری اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے ہاتھ ملا کر انسان کے ہاتھ بھی گناہوں میں ملوث ہو جائیں اور وہ بھی اسی راستے پہ چل پڑے. تو لہٰذا نامشروع دوستی، جو آج کی یہ نامشروع دوستی کل خطرناک نتائج پیدا کر سکتی ہے، قیامت کے دن ہمیں کفے افسوس ملنے پہ مجبور کر سکتی ہے. اور اس آیت میں جو اشارہ ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے جو آیت گزری اس کے اندر یہ بھی کہا گیا تھا کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش میں رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، راہ نبوت سے جو ہے وہ انحراف نہ کیا ہوتا. تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تنہا ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ رسول کی ہمراہی بھی ضروری ہے، اتباع نبی بھی ضروری ہے، اتباع رسول بھی ضروری ہے. اگرچہ کہ انبیاء کے ساتھ تھوڑا سا گزر کیوں نہ ہو، انبیاء کی گاہی گاہی کی ملاقات بھی انسان کی پوری زندگی کو بدل سکتی ہے، اور انسان کی نجات کے لیے انبیاء سے ایک لمحے کی ملاقات بھی شاید اپنا اثر دکھائے اور انسان کو مجبور کر دے سوچنے پر، اور انحرافی راستے سے نکال کر راہ نجات پر لے آئے. کیونکہ انبیاء معجز نما ہوتے ہیں، ان کا اعجاز یہ ہوتا ہے کہ کوئی ان سے ایک مرتبہ مل لے تو پھر ان کا گرویدا ہو جاتا ہے، اور ان کی زندگی کا اثر اور ان کی کیفیت کا اثر سامنے والے پر اس طرح پڑتا ہے کہ وہ جو شخص گناہگار ہے وہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اور جو انحرافی راستے پہ چل رہا تھا وہ نجات یافتہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء سے اس نے ملاقات کر لی اور انبیاء کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی. بات یہی ہے کہ دل ایک ہے، اگر ایک دل میں ایک کی دوستی آ سکتی ہے، دو دوستوں کی محبت ایک دل میں نہیں آ سکتی، وہ جو ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوں. حق اور باطل دونوں کی محبت ایک دل میں نہیں آ سکتی، سچ اور جھوٹ کی محبت دونوں ایک ساتھ ایک دل میں نہیں پیدا ہو سکتی. ایک دل میں ایک محبت پیدا ہو سکتی ہے، دوسری محبت نہیں. اگر حق ہے تو پھر باطل وہاں نہیں آ سکتا، اگر باطل ہے تو پھر حق نہیں آ سکتا. تو یہی بات ہے کہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ نامشروع دوستی سے بچو، ایسے کو دوست مت بناؤ کہ کل تمہیں پچھتانا پڑے. لیکن کیا اس دوست کا نام لکھا ہے کہ کس دوست سے نہیں ملنا چاہیے؟ نام نہیں ذکر کیا گیا ہے کہ فلاں شخص سے مت ملو. مسئلہ نام کا نہیں ہے کہ کس کون سے شخص سے نہ ملے، صفت بیان کر دی گئی ہے کہ ایسی صفت والا کوئی بھی شخص ہو تو اس سے ملاقات نہ کی جائے، اس کی دوستی اختیار نہ. کہاں کہاں تک نام کا ذکر کیا جائے؟ تو قرآن مجید نے نام کا ذکر نہیں کیا ہے کہ فلاں شخص کی دوستی مت اختیار کرو، بلکہ اس کی صفات کو بیان کر دیا گیا ہے کہ جھوٹوں کے ساتھ مثال کے طور پر دوستی مت کرو، خیانت کاروں کے ساتھ یعنی صفات بیان کر دی گئی ہیں. اب وہ صفات، کیونکہ نام میں کچھ نہیں رکھا ہے، عمل ہے سب کچھ. نام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس صفت کا ہے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے. سچی دوستی یہ ہے کہ جو انسان کو آخرت سے غافل نہ کرے، اور اس کے مقابلے میں بری دوستی وہ ہے اور بروں کی دوستی وہ ہے جو انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے اور آخرت سے دور کر دیتی ہے. یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے دوستیابی ایک پورا چیپٹر ہے اسلام کا، ایک پورا عنوان ہے کہ کس کو دوست بنایا جائے، کس کو دوست نہ بنایا جائے، دوست کیسا ہونا چاہیے، دوست کی شرائط کیا ہونا چاہیے، دوستی کے تقاضے کیا ہیں، دوستوں کے حقوق کیا ہیں، دوست کا دوست پر حق کیا بنتا ہے. اگر کوئی دوستی روایات میں ہے کہ اگر طویل ہو جائے اور حق کے راستے پر یہ دوستی اگر بغیر مفادات کی ہو، اور وہ دوستی اگر بہت دن تک طول کھینچے، تو پھر وہ رشتہ داری پر مقدم ہو جاتی ہے. رشتے نہ ملنے سے ٹوٹ جاتے ہیں، اور دوستی ملنے کی وجہ سے رشتوں میں بدل جاتی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ رشتہ داروں سے ملا کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رشتہ داریوں میں دراڑ پیدا ہو جائے، اور اس طرح سے جن کو اللہ نے رشتہ دار بنا کے پیدا کیا تھا، تم اپنی روش سے ان کو اپنے سے جدا کر دو اور رشتہ داروں کے درمیان میں فاصلہ پیدا ہو جائے. کہا کہ اپنی روش ایسی اختیار کرو کہ غیر بھی تمہارا دوست بن جائے، جو دوست بن جائے تو سمجھو وہ تمہارا رشتہ دار بن گیا. دوستی رشتہ داری پر زیادہ مقدم ہوتی ہے، اور پھر ایمان کی بنیاد کے اوپر جو دوستی ہوتی ہے وہ تو دوستی نہیں ہوتی بلکہ وہ سگے بھائیوں میں بدل جاتی ہے. کہ جس طرح قرآن مجید کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوا، کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے سگے بھائی ہیں، اخوان نہیں، اخوان المسلمین نہیں، بلکہ جو اخوا انما المؤمنون اخوا، مومنین آپس میں سگے بھائی کی طرح ہیں. جن کی کتاب ایک، جن کا کعبہ ایک، جن کا قبلہ ایک، جن کا رسول ایک، جن کا خدا ایک، لہذا اب وہ دو نہیں ہو سکتے. جب تک کہ خدا دو نہ ہو جائیں، جب تک کہ کعبہ دو نہ ہو جائے، جب تک کہ قبلہ دو نہ ہو جائے، اور جب تک کہ کتاب دو نہ ہو جائے، مسلمان دو نہیں ہو سکتا. لاکھ مسلمان آپس میں جدا ہونا چاہیں، یہاں فرق یہی ہے، اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں، لیکن خود مسلمان ایک دوسرے سے اتحاد کرنا نہیں چاہتا، مسلمان مسلمان سے دوستی نہیں کرنا چاہتا. کافروں کو تو دوست بنانے کے لیے تیار ہیں، یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست ماننے کے لیے تیار ہیں، یہودیوں سے ہاتھ ملاتے ہیں اور بش کے جام سے جام ٹکراتے ہیں، ایسے مسلمان ہیں، لیکن خود مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں اور کافروں کو مسلمان سمجھتے ہیں. یہود و نصارہ سے دوستی کرتے ہیں اور قرآن مجید روک رہا ہے کہ تم یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست مت بناؤ، یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے. اولیاء کا لفظ استعمال کیا ہے دوستی کے معنی میں، کہ یہود کو اپنا دوست مت بناؤ، نصارہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے، اسرائیل تمہارا دوست نہیں بن سکتا ہے، اوباما تمہارا دوست نہیں بن سکتا ہے. لیکن دوستی کا ہاتھ آپ دیکھیں، مسلمانوں کا ایک ہاتھ کس کے ہاتھ میں؟ اوباما کے ہاتھ میں ہاتھ ملا رہے ہیں، وہاں کے وزیر خارجہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، وہاں کے تمام یہود و نصارہ سے مل رہے ہیں، ان سے دوستی بڑھا رہے ہیں، ان سے پینگ بڑھا رہے ہیں، ان سے جو ہے نا قربت بڑھا رہے ہیں، اور مسلمانوں کا گلا کاٹ رہے ہیں. اللہ اکبر کہہ کے مسلمانوں کا گلا کاٹ رہے ہیں. جو شخص سلام کرے اس کے بارے میں مت کہو قرآن کہہ رہا ہے کہ لست مومنن، یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں. جو شخص یہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ اس کا باطن ٹٹول کے کہیں گے نہیں میں نے اس کا باطن دیکھ لیا ہے. جو شخص اب خود اظہار کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو آپ اس کو کافر بولنے کا حق نہیں رکھتے. اگرچہ کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہی کیوں نہ ہو، تب بھی قرآن مجید کا احتیاط دیکھیے. قالت الاعراب آمنا، ایک گروہ آ کے کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دو کہ تم ایمان ہی نہیں لائے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ایمان تو تمہارے قلوب میں داخل ہی نہیں ہوا. لیکن قولوا اسلمنا، لیکن کہو ہم اسلام لائے. یہاں تک قرآن مجید موقع دے رہا ہے. جو شخص یہ اظہار کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو اس سے خرید و فروخت جائز ہو گئی، اس سے معاملہ جائز ہو گیا، اس پر تمام اسلامی احکام نافذ ہو گئے. دنیا میں اب ایمان دیکھنے والا پروردگار ہے، لیکن ظاہری طور پر آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ ایمان کا ترازو کسی کے پاس نہیں رکھا ہوا ہے کہ کسی کے ایمان کو تولے اور باطن کو ٹٹول کے کہے کہ ان کے پاس کتنا ایمان ہے. اگر کوئی شخص خود دعویٰ کرے تو اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے. وہ خود اگر کہے کہ میں مسلمان ہوں تو کوئی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کافر ہے. تو بہرحال مسلمان کا مزاج یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے دور رہیں. شہروں میں رہتے ہیں تو کہتے ہیں ہماری مسجد میں تم نہ آنا، تمہاری مسجد میں ہم نہیں آئیں. اہل سنت والجماعت کی مسجد، اہل حدیث کی مسجد، شیعہ اثناشری کی مسجد، آپ جا کے دیکھیں کوئی مسجد ایسی ہے جس پر یہ نہ لکھا ہو کہ یہ مسجد شیعوں کی مسجد ہے، یہ مسجد اہل حدیث کی ہے، یہ مسجد اہل سنت کی ہے، ہے نا، یہ مسجد قادیانیوں کی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ مسجد فرقوں میں بٹی ہوئی ہے کہ ہماری مسجد میں تم نہ آنا اور تمہاری مسجد میں ہم نہیں. تو مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں بھی تفریق کرتے ہیں کہ ہماری مسجد اور تمہاری مسجد. لیکن یہ سارے مسلمان جب کعبۃ اللہ پہنچتے ہیں تو پھر بیت الحرام میں ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، نہ وہاں کوئی شیعہ ہوتا ہے نہ کوئی سنی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا مزاج ہے اتحاد اور مسلمان کا مزاج ہے افتراق. اسلام چاہتا ہے کہ آپس میں دوست بن کے رہیں، لیکن لیکن یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء، لیکن شیطان کیا چاہتا ہے؟ تمہارے درمیان عداوت ڈالنا چاہتا ہے. اسی لیے امام خمینی کہتے ہیں کہ جو شیعہ اور سنی میں آپس میں لڑانا چاہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے بلکہ اسلام کا ایجنٹ، بلکہ وہ استکبار کا ایجنٹ ہے، وہ اسلام سے خارج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو مسلمانوں کو آپس میں توڑے وہ پھر مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان کا کام جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے. اس کو متحد کرنا، دعوت دینا اور اس کے لیے تڑپنا، نہ ہے کہ اس پر ہنسنا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ راہ حق سے منحرف ہو رہا ہے تو اس کے لیے تڑپنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے گریہ وزاری کرنے کی ضرورت ہے. لیکن مسلمانوں کا طریقہ آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے، مسلمان دوسرے مسلمان پر ہنستا ہے. اور اب یہ آیت کہ وَلَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اس آیت میں بھی اسی کا تسلسل ہے، اسی مطلب کا کہ اس نے تو ذکر کے آنے کے بعد بھی مجھے گمراہ کر دیا، اور شیطان تو انسان کو رسوا کرنے والا ہی ہے. اور شیطان کا کام کیا ہے؟ رسوا کرنا، ذلیل کرنا. کہ یہ بیجا دوستی انسان کو یاد خدا سے غافل کر دیتی ہے. لقد اضلنی عن الذکر، کہ مجھے ذکر سے گمراہ کر دیا اس نے. یعنی جو دوست انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے اس کے بارے میں انسان کافی افسوس ملے گا، اور ہائے افسوس کہہ کر اپنے ہاتھوں کو کاٹنا شروع کر دے. اور شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اس کے بعد کی آیت بہت ہی مشہور ہے اور بہت ہی جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے، اور ہمیں خواب غفلت سے چونکانے کے لیے بہت ہی یہ آیت اہم ہے. نہ صرف یہ کہ عام انسانوں کو بلکہ مفکرین کو اس آیت نے جھنجھوڑ دیا، ان لوگوں کو بھی جھنجھوڑ دیا جو دن و رات کتابوں میں، تحقیق میں، اور جو ہے جن کا اوڑھنا بچھونا کتابیں ہیں، رسالے ہیں، جن کا کام ہی لکھنا پڑھنا ہے، ان کو بھی اس آیت نے ہلا کے رکھ دیا. وہ یہ ہے کہ وقال الرسول یا ربی ان قومی تخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ محشر کے دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال الرسول یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا اور اس قرآن کو چھوڑ دیا اور مہجور کر دیا. ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پیغمبر گلا کریں گے قیامت کے دن، اپنی امت کا شکوا کریں گے. کیوں؟ رحمت للعالمین ہیں، اس لیے شکوا کریں گے، بد دعا نہیں دے رہے ہیں. ورنہ جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیں، نبی کو حق پہنچ سکتا ہے اس بات کا، اگر رحمت للعالمین کے علاوہ کوئی اور نبی ہوتا اور کتاب کہ لوگ منحرف ہو جاتے، دستور الہی کو چھوڑ دیتے، قانون الہی کو چھوڑ دیتے، اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی کتاب سے منہ موڑ لیتے، تو ان کے لیے بد دعا تک کی جا سکتی تھی، لیکن یہ رحمت للعالمین ہیں کہ جنہوں نے صرف شکایت کی، بد دعا امت کے لیے نہیں کی۔ کہتے ہیں ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس دن رسول آواز دے گا کہ پروردگار اس میں میری قوم نے اس قرآن کو بھی نظر انداز کر دیا، یہ قرآن جو انسان کی ہدایت کے لیے آئی تھی، یہ قرآن جو انسانیت کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے، سب سے بڑا ہدیہ ہے، سب سے بڑی رحمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو بشریت پر نازل ہوئی ہے، وہ قرآن مجید کی شکل میں نازل ہوئی ہے۔ اور مہجوریت کا مطلب یہ نہیں ہے، ترک کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تلاوت نہیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تلاوت کر رہے ہوں، کیونکہ انسان تلاوت کر کے مطمئن ہو جاتا ہے، انسان حفظ کر کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہم حافظ بن گئے اور ہم تلاوت قرآن کر رہے ہیں، ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا اور ہم نبی کی فریاد کے دائرے سے باہر نکل گئے۔ بلکہ مہجور بنا لینے کا معنی یہ ہے کہ انسان زندگی میں اپنے عمل میں قرآن مجید کو نظر انداز کر دے، تمام شعبہائے زندگی میں صبح سے شام تک تلاوت کرنے کے بعد بھی زندگی کے مسائل میں اسے سند اور حکم کے طور کے اوپر اسے قبول نہ کیا جائے اور اسے نظر انداز کر دیا جائے۔ آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے تو عدالت میں جاتے ہیں، کافروں کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور قرآن مجید سے فیصلہ نہیں لیتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو ترک کر دیا ہے اور قرآن کو مہجور کر دیا ہے۔ تو صرف تلاوت کرنا ہی مہجوریت قرآن سے لوگ باہر نہیں آتے ہیں، صرف تلاوت کرنا کافی نہیں ہے، صرف تدبر کرنا کافی نہیں ہے، صرف تفسیریں پڑھ لینا کافی نہیں ہے، صرف معنی اور مطلب کا جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید پر عمل کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو پڑھا کیوں جاتا ہے؟ سمجھنے کے لیے۔ سمجھا کیوں جاتا ہے؟ عمل کرنے کے لیے۔ اگر قرآن مجید پر عمل نہیں کرنا ہے اور قرآن مجید کو ترک کرنے کی اگر نیت ہے، تو پھر آپ لاکھ قرآن پڑھیں، کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کے خلاف عمل کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں، قرآن پڑھنے والے دوسرے مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں اور ان کے گلے کاٹ رہے ہیں، تو یہ حافظان قرآن ہیں جو دوسروں کے گلے کاٹ رہے ہیں، تو کیا یہ لوگ مہجوریت سے باہر آ گئے؟ کیا یہ لوگ واقعی قرآن خواہ ہیں؟ اسی لیے ایک روایت ہے کہ رب تعل القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جن پر قرآن لعنت بھیجتا ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے غیر قرآن پر۔ قرآن نہ پڑھنا بھی مہجوریت ہے، تو سب سے بڑی مہجوریت ہے کہ قرآن کو پسے پشت ڈال دینا ہے۔ جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے اور قرآن کو تاک میں سجا کے رکھے ہیں، تو قرآن کا نہ پڑھنا یہ سب سے بڑی مہجوریت ہے کہ قرآن ہماری زبان پہ ہی جاری نہیں ہو رہا ہے تو قلب میں کیسے رسوخ کرے گا، اور جب تک قلب میں نہیں رسوخ کرے گا اعضاء و جوارے سے وہ کیسے سرزد ہوگا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جب تک انسان پڑھے گا نہیں سمجھے گا کیا خاک، اور جب تک سمجھے گا نہیں اس وقت تک عمل کیسے کرے گا؟ عمل کرنے کے لیے اسے سمجھنا ضروری ہے، اور سمجھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر غلاف میں لپیٹ کر طاق کی زینت بنایا جاتا رہے، تو یہ سب سے بڑی مہجوریت ہے قرآن کی، کہ مسلمان کے گھر میں قرآن اٹھائیے تو دھول جمی ہوئی ہے، قرآن مجید سالہا سال سے کھولی نہیں جاتی ہے، تو گویا قیامت کے دن نبی ایسے ہی لوگوں کی شکایت کریں گے کہ پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا تھا اور اپنی عملی زندگی سے اس کو دور کر دیا تھا اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ انہوں نے نہیں بنایا تھا، روز اس کی تلاوت نہیں کرتے تھے، جبکہ قرآن مجید کی تلاوت ہر روز کرنے کی ضرورت ہے، ہر روز قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر بچوں کو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھانے کی ضرورت ہے. علامہ اقبال اگر اقبال بنے ہیں اور وہاں جانے کے بعد جوانی کے عالم میں اقبال کا یہ کہنا کہ خیرہ نہ کر سکی مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، یہ جو باب مدینۃ العلم سے جو اپنے آپ کو وابستگی کا جو نسبت دیتے ہیں اقبال، وہ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ انہوں نے بچپن میں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا، غور کیا، اور جب قرآن کا علم کسی کے پاس آ جاتا ہے تو پھر مغرب کے مفکرین کی کتابیں اس کے سامنے ہیچ اور پوچھ نظر آتی ہیں. علامہ حسن زادہ عاملی کہتے ہیں، استاد محترم کہتے ہیں کہ میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں انگریزوں کی، تم کو ضرورت نہیں ہے کہ تم لوگ بھی اپنا وقت ضائع کرو ان کی کتابیں پڑھ کر، اس لیے کہ ان کتابوں میں سوائے خرافات کے، خیالات کے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے، حقائق نہیں لکھے ہوئے ہیں، حقیقتیں نہیں لکھی ہوئی ہیں. قرآن ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جو 1400 برس کے گزر جانے کے باوجود بھی، جس کے ایک حرف میں بھی جو ہے کسی نے اس کو علم کے دائرے سے باہر نہیں کیا، ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو حقیقت سے دور ہو، جو واقعیت سے دور ہو. قرآن مجید میں تاریخ بھی ہے، قصص بھی ہیں، قرآن مجید میں واقعات بھی ہیں، قرآن مجید میں نصیحتیں بھی ہیں، لیکن قرآن مجید نہ واعظ و نصیحت کی کتاب ہے، نہ قرآن تاریخ کی کتاب ہے، نہ قرآن قصص اور کہانیوں کی کتاب ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب زندگی ہے. ہدایت سے متعلق جتنی چیزیں تھیں، لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، تمام ہر خشک و تر جو ہدایت سے متعلق ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے. نہ یہ کہ آپ بتائیں کہ بریانی پکانے کا طریقہ کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے، حلیم بنانے کا طریقہ کہاں قرآن میں بیان کیا. تو قرآن مجید کوئی جو ہے باورچی خانے کی کتاب نہیں ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے. اس سے جو ہے حلیم بنانے کا طریقہ مت سیکھو، ہدایت حاصل کرنے کا طریقہ سیکھو کہ کیسے ہدایت حاصل کی جانی چاہیے. اور ہدایت کے لیے اگر کہانی کی ضرورت پڑھے تو قرآن مجید نے کہانی بھی سنائی، اگر واقعات کی ضرورت پڑی تو واقعات، تمثیلات کی ضرورت پڑی تو تمثیلات، اشارے کی ضرورت پڑی تو اشارات، کنایے کی ضرورت پڑی تو کنایات، تمام چیزیں قرآن مجید میں ہیں. تشبیہات بھی ہیں، تمثیلات بھی ہیں، محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں، ہر وہ چیز جو انسان کی ہدایت کے لیے ضروری تھی قرآن مجید میں عام بھی ہے، خاص بھی ہے. قرآن مجید میں مجاز بھی ہے، حقیقت بھی ہے، الفاظ مختلف قسم کے وارد ہوئے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ تمام چیزیں جو ہدایت بشر کے لیے ضروری ہے وہ سب کے سب قرآن مجید کے اندر درج کر دی گئی ہیں، اور قرآن میں کسی قسم کے کوئی کمی، کوئی نقص نہیں ہے کہ جو بندہ خدا کی بارگاہ میں حجت پیدا کر سکے اور یہ کہہ سکے کہ پروردگار تیری کتاب میں یہ نقص تھا، یہ عیب تھا. نہیں، لا ریب، جو کتاب لا ریب ہے، اس لا ریب والی کتاب کا نام قرآن مجید ہے، جس کے کسی بھی حرف کے بارے میں شک نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ایک لفظ بھی ایسا ہے کہ جو حقیقت پر مبنی ہے. تو قرآن مجید، اس کتاب پر اگر کوئی غیر کتاب کو، غیر قرآن کو ترجیح دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کو محجور کر دیا ہے. قرآن مجید پر کسی اور کتاب کو نہیں رکھا جا سکتا، اور اس کتاب پر کسی اور کتاب کو ترجیح نہیں دیا جا سکتا ہے جب تک قرآن نہ پڑھ لے اور کتاب کے پڑھنے کی طرف توجہ نہ دے، بلکہ پہلے قرآن پڑھے، قرآن مجید کو محور قرار دے، اس پہ تدبر کرے. قرآن مجید کو دوسروں کو تعلیم نہ دینا بھی ایک قسم کی محجوریت ہے، اور قرآن پر عمل نہ کرنا بھی ایک قسم کی محجوریت ہے، اور قرآن مجید کو اپنی زندگی سے دور کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا اور اس پر اپنے اختلافات میں قرآن کو حکم نہ بنانا، یہ بھی قرآن کی محجوریت ہے. اور سب سے بڑی محجوریت یہی ہے، ملت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ اپنے اختلافات کو قرآن سے رجوع نہیں کرتے، اور اپنے آپسی جھگڑوں کو قرآن سے حل نہیں کرواتے. قرآن ہمارے درمیان میں ہے لیکن خاموش ہے, قرآن کو ہم بولنے نہیں دیتے اور قرآن پر ہم نے تالا لگا دیا ہے. نہ قرآن کو پڑھتے ہیں, نہ قرآن کو سمجھتے ہیں اور نہ غور و فکر کرتے ہیں. قرآن سب سے محجور ترین کتاب اگر مسلمانوں کے درمیان میں, ہر کتاب کھلتی ہے لیکن قرآن نہیں کھلتی, ہر کتاب پڑھی جاتی ہے لیکن قرآن نہیں پڑھی جاتی. بچہ جو ہے سال میں 10-20 کتابیں پڑھ لیتا ہے لیکن جو چیز نہیں پڑھتا ہے وہ قرآن مجید ہے. اور جس چیز کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی ہے مسلمانوں کے درمیان, جس چیز کو پڑھنا اور سمجھنا, غور و فکر کرنا, استاد آتے ہیں, معلمین آتے ہیں, استادی ماں آتی ہیں اور آنے کے بعد بچے کو جو ہے صرف جو ہے وہ روحانی کروا کے چلی جاتی ہے لیکن یہ نہیں بتاتی کہ اس قرآن میں لکھا کیا ہے, تمہیں عمل کیا کرنا ہے. ان آیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, پڑھنے کی ضرورت, ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس طرح سے قرآن کی زبان کو سکھا دیا جائے کہ پھر ترجمے کی بھی ضرورت نہ پڑے, کیونکہ یہ کتاب زندگی بھر کام آنے والی ہے. مرنے کے, ہم نے قرآن مجید کو مردوں کی کتاب بنا کے رکھ دیا ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے, جب کوئی مرتا ہے تو اس کی قبر پہ قرآن پڑھا جاتا ہے. مردوں کی کتاب نہیں, یہ زندگی زندہ افراد کی کتاب ہے. کتاب زندگی ہے, کتاب حیات ہے, منشور حیات ہے, ضابط حیات ہے, ضابط زندگی ہے, لیکن ضابط حیات کو مردوں پہ پڑھی جانے والی کتاب. اور سورہ یاسین تو مخصوص ہو گیا ہے مردوں کے لیے. ایک صاحب کی طبیعت خراب تھی, ان کی بیوی مومنہ تھی, بیٹھ گئی سورہ یاسین پڑھنے کے لیے, انہوں نے دھن سے جو ہے پیر لات مارا اور اس مومنہ کو گرا دیا, کہا تو ابھی سے میری مرنے کی دعا کر رہی ہے, ابھی سے یاسین شروع کر دیا, ابھی میں زندہ ہوں, یاسین مت پڑھ, ابھی یاسین مت پڑھ اس لیے کہ ابھی میں زندہ ہوں. یعنی یاسین اس ان لوگوں پہ پڑھا جاتا ہے جو مر چکے ہیں یا جن کے مرنے کی دعا کی جا رہی ہو. تو وہ سورہ جو قلب قرآن ہے, جو قلب قرآن ہے, اس کو اس طرح سے جو ہے محجور کر دیا گیا. پورے قرآن مجید کو مردوں کی کتاب, مرنے کے بعد کہتے ہیں 40 دن تک قرآن پڑھو, زندگی میں کوئی نہیں پڑھتا ہے, اور پڑھنے والا پڑھتا ہے کوئی سنتا نہیں ہے. جبکہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اذا قرئ القرآن, جب قرآن پڑھا جائے تو پھر خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو, اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے. قرآن مجید کو کیسٹ لگا کے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو ہے وہ کیسٹ چل رہی ہے. آپ دیکھیے قبرستانوں میں قرآن مجید کی, کوئی اپنی اپنی باتوں میں مشغول ہے لیکن قرآن کی آیتیں, یہ قرآن کی توہین ہے لیکن کوئی غور نہیں کرتا اس بات کو. تو یہ بات نہایت اہم ہے کہ قرآن محجوریت سے نکالا جائے اور قرآن کو ترک نہ کیا جائے. اتنی گفتگو ہے اس مسئلے پر اور یہ بیان اس قدر